اسلام کی جامعیت بھٹکلیز ڈاٹ کام میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مورخہ 8 نومبر 1987 ملیہ مسجد نوائد کالونی بھٹکل میں ہوا خطاب 4 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے خطاب کا دوسرا حصہ.
اور اخیر میں ان کی گردنوں کے سارے بل کس ٹوٹ گئے اور ان کے ماتھے زمین میں پٹک دیے گئے اور ان کی طاقت اس طرح سے ختم کر دی گئی کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا براءت من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک ہوا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد. ان مشرکوں کو قتل کر دیجئے, تحقیق کر دیجئے جہاں بھی ان کو پائیے. اور فرما دیا کہ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ مشرک نجس اور ناپاک مسجد حرام کے آئندہ یہ قریب نہ پھٹکنے پائے. آپ بتائیے کہ آسان بات ہے؟ اس سے آسان یہ کام تھا کہ سب مل جل کر بیٹھ جاتے اور قرآن پاک کی طرح کی ایک سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان ثانیک هو الابتر, 3 آیتوں کی مختصر سی ایک سورہ بنا ڈالتے تو چیلنج ختم ہو جاتا, قصہ تمام ہو جاتا, اسلام کو زیر کر دیا جاتا. لیکن اس وقت کی تاریخ 13 سالہ, پھر 10 سالہ اور آپ آج تک 1400 سال سے اوپر تک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سارے عرب مل کر قرآن پاک جیسا کوئی کلام تیار نہ کر سکے. تو قرآن پاک معجز ہے اور اللہ تعالی نے یہ اعجاز اور یہ نشانی, یہ معجزہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عطا فرمایا کہ اب آپ کی امت آخری امت ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے اب رہنا ہے, اس دنیا کا کاروبار اب اسی کے ذمے کیا جانا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمغہ دیا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تو سب سے بہتر امت ہو جن کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے, تم بھلائی کا حکم کرتے ہو جو تمہارا منصب ہے اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور یہ بھی مانے کہ تم کو چاہیے کہ بھلائی کا حکم دو, برائیوں سے روکو, اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھو. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں سے ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے, بھلائی کا حکم دے, برائی سے روکے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے ولی کارساز اور دوست, وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے اور تا قیامت کسی کے کاندھے پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی, ان اللہ تبارک و تعالی سیبعث علی رأس کل 100 سنة من یجدد لہذه الامة امر دینها. اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو برپا فرمائے گا, اٹھائے گا, جو اس امت کے خاطر اس کے دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیں گے. کہیں فرمایا گیا یحمل هذا العلم من كل خلق عدول, اس علم کے علم بردار اور حامل دیانت دار عادل اور متقی لوگ ہوں گے. ينفون عن تحریف الغالین, جو غلو کرنے والوں کی تحریفات کو اس دین سے دور کریں گے اور چھانٹ دیں گے. وانتحال المبطلین, اور باطل پرستوں کی باطل پرستی اور آمیزش کو بھی اس دین سے چھانٹ کر الگ کر دیں گے. وتأویل الجاہلین, اور جاہلوں اور نادانوں کی بیجا تأویلات کو اس دین سے جدا کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما کر گویا اس کے بارے میں بھی مطلع فرما دیا کہ اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بندوبست فرمایا ہے کہ ہمیشہ کچھ افراد ضرور ایسے موجود رہیں گے جو دین کی تجدید کا کام انجام دیتے رہیں گے، دین کے اندر جو غلو پیدا ہوگا، جو تحریفات ہوں گی، جو اضافے ہوں گے، جو کمی کی جائے گی، وہ اس کو دور کرتے رہیں گے اور چھانٹتے رہیں گے اور دین کو نکھرا ستھرا پیش کرتے رہیں گے. اسی معنی کی ایک حدیث میں فرمایا گیا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة، کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والے ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو کیونکہ اس دین کو باقی رہنا ہے، اس کتاب الہی کو باقی رہنا ہے، اور یہ دین کسی قوم کے ساتھ محدود نہیں ہے، جس طرح حضرت شعیب کا دین، ان کی شریعت، ان کا منہاج ان کی قوم کے ساتھ مخصوص تھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے علاوہ بے شمار انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلوات والتسلیمات کی تعلیمات اور ارشادات اپنی اپنی قوم کے ساتھ مخصوص تھی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور جملہ ہے جس کو انجیل میں دہرایا گیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی گمراہ شدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور خود آپ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف اور تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ، اور ایک نبی کی تم کو خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب بھی اور ان کی تعلیمات اپنی قوم کے ساتھ خاص، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں خدا کا پیغمبر ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم سب لوگوں کی طرف. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے، ہر طبقے کے لیے بھیجے گئے، ہر دور کے لیے بھیجے گئے، تا قیامت جتنی قومیں ہوں گی، جتنی برادریاں ہوں گی، جتنے طبقے ہوں گے، جتنے زبانیں ہوں گی، جتنے علاقے ہوں گے، سب کے لیے بھیجے گئے. تو آپ بتائیے کہ اگر گزشتہ مذاہب کی تعلیمات محدود ہے اور ان میں وہ لچک اور رواداری نہیں ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن دین اسلام میں اتنی لچک اور رواداری رکھی گئی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی موسم ہیں، جتنے طبقے ہیں، جتنی قومیں ہیں، ان سب کو ہی اپنے اندر سمو لے اور سمیٹ لے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، بعثت بالملۃ الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء لیلھا کنہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک. مجھے بھیجا ہے، بھیجا گیا ہے ایک ایسی ملت دے کر جو حنیف ہے، ہر طرف سے کٹ کر بس اللہ کی طرف یکسو ہے، اور جس میں لچک اور رواداری ہے، السمح جو وسیع ہے لچکدار ہے، البیضاء روشن ہے واضح ہے، لیلہا کنہارہا سواء اس کی رات بھی دن کی مانند چمکدار اور روشن اور تابہ اور درخشاں ہے، لا یزیغ عنہا الا ھالک، اور اس دین سے گمراہ ہونے والا اور انحراف اختیار کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو اپنی تباہی خود ہی بلانا چاہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اللہ تعالیٰ نے تم پر اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلب. دین آسان ہے اور دین سے کھینچ تان کرنے والا ہی مغلوب ہوا کرتا ہے. تو چونکہ اس دین کو تمام امتوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام برادریوں اور علاقوں کے لیے آنا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو گزشتہ شریعتوں میں نہیں تھی. ان میں ایک بہت نمایاں خصوصیت قیاس کی ہے، یعنی اس کے علاوہ جو مذاہب تھے ان میں صرف نصوص تھے، بس یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، اور آرڈر ہی آرڈر، اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بس ماننا ہے بے چون چرا. لیکن یہاں نصوص بھی ہے، نصوص کے ساتھ ساتھ قیاسات، اور جو درجہ نصوص کا ہے وہ قیاس کا نہیں. قیاس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس سلسلے میں ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب الہی میں یا حدیث نبوی میں فرمائی گئی ہے، اسی کے مثل کوئی اور بات ہے جس کا حکم کتاب الہی یا حدیث نبوی میں نہیں ہے، تو اس کی اس علت اور سبب کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم کی یکسانیت کا فیصلہ کرنا، اسی کو قیاس ہے. لہذا شریعت اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اصول عطا فرمایا قرآن پاک کے ذریعے، دستور فراہم کر دیا، دوسری طرف احادیث نبویہ کے ذریعے اس دستور کی تشریحات کر دی گئی، گویا لاز اور بائی لاز ہم کو دے دیے. ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جس کا نام قرآن، پھر لاز اور بائی لاز ہیں جن کو ہم حدیث سے تعبیر کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید تفصیلی ایکٹس ہیں جو فقہ اسلامی سے تعبیر کیے جاتے ہیں. تو فقہ اسلامی، شریعت، ان دونوں میں اتفاق بھی ہے اور ایک طرح سے دوری بھی ہے. شریعت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، وہی نصوص جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور فقہ کے معنی ہے ان نصوص پر غور کرنا، تدبر کرنا، اور غور و تدبر کے ذریعے مسائل کا استنباط کر کے مرتب طریقے پر ان کو بیان کرنا، کیا چیز مستحب ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا سنت مؤکدہ ہے، کیا غیر مؤکدہ ہے. یہ تفصیلات قرآن پاک میں یا حدیث میں نہیں ملتی کہ آپ یہ فرماتے ہو ہذہ سنة مؤکدۃ، ہذہ سنة غیر مؤکدۃ، ھذا اولى وھذا کذا، یہ ایسا بہت کم شاذ و نادر لفظ افضل وغیرہ تو آیا ہے. لیکن فقہاء کرام نے ان کا تجزیہ کر کے، ان کا اندازہ لگا کر، اسلوب بیان پر غور کر کے، کلمے کی اور اسلوب کی شدت یا صفت پر غور کر کے یہ فیصلے فرمائے امت کی آسانی کے لیے اور تحصیل و تسہیل کے لیے کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز مستحب ہے، یہاں اولا اور افضل کا اختلاف ہے، یہاں حلال اور حرام کا اختلاف ہے، ان ساری باتوں کو بیان کیا. اور جس طرح گزشتہ امتوں کی شریعتوں میں اور ان کے قوانین میں اختلاف پایا جاتا تھا، ہمارے یہاں شریعت کو خود اتنا وسیع بنا دیا گیا کہ اس میں اختلاف کی گنجائش رکھ دی گئی. لہذا ائمہ اربعۃ کے جو مسالک ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم جميعا، ان ائمہ کرام کے مسالک میں شدید اختلافات ہیں. کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، کوئی آمین زور سے کہتا ہے، کوئی دھیرے سے کہتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں احادیث میں ثابت ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے. کسی صحابی سے یہ عمل منقول ہے، کسی صحابی سے وہ عمل منقول ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی یا امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے من گھڑت افسانے تیار کر دیے، بلکہ ان تمام ائمہ کرام نے اپنے سامنے آیات قرآنی اور احادیث نبوی اور صحابہ کرام کے تعامل کو رکھا ہے. لہذا جو اختلافات انبیاء قدیم کے اندر پائے جاتے تھے، ہماری اس شریعت اسلامیہ میں مقصد اور عقائد اور اصول کی وحدت اور یکسانیت کے بعد فروع میں وہ اختلافات بعد کی نسلوں میں ائمہ کرام کے طفیل باقی رکھے گئے، اور ان اختلافات کے باوجود نزاع، معاندت، شدت، مخالفت سے روک دیا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ سبب رحمت ہیں، سبب عذاب نہیں، اور ان اختلافات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام رکھا گیا ہے کہ مختلف حالات، مختلف جغرافیے، مختلف قوموں کی رعایتیں ہو جائیں. تو مسالک میں اتنا تنوع ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی رنگا رنگی ہے کہ کسی نہ کسی مسلک میں کسی پہلو سے کسی طائفے، کسی جماعت، کسی طبقے کے لیے رخصت کا کوئی پہلو پیدا ہو جاتا ہے. لہذا شریعت میں اس طرح وسعت رکھی گئی اور پھیلاؤ رکھا. تو میں نے آپ کے پاس کے سامنے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ اب تک جو مذاہب گزرے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اعتدال کی ایک ایسی صفت رکھی ہے اور میان روی کا وہ مقام عطا کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کے قوانین میں نہیں پایا جاتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جن قوموں کے پاس وہ قوانین بھیجے گئے تھے خود ان قوموں میں کچھ اس طرح کا افراط اور تفریط پایا جا رہا تھا اور ان میں اس درجے کا بگاڑ تھا کہ احکام ان کو بہت سخت دیے گئے. اور یہی وہ سخت احکام تھے کہ جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا بنی اسرائیل سے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہارے اوپر جو بیڑیاں اور طوق لاد دیے گئے ہیں میں ان کو ہٹاؤں. اور پھر اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی اس طرح فرمایا گیا، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. وہ نبی امی جن کا تذکرہ یہودی اور عیسائی تورات انجیل میں پڑھا کرتے تھے، اپنی کتابوں میں ان کو لکھا ہوا پاتے تھے اور یہ لکھا ہوا پاتے تھے کہ یہ نبی ایسے ہوں گے جو بھلائی کا حکم فرمائیں گے، برائی سے روکیں گے، طیبات کو حلال فرمائیں گے، خبائث کو حرام قرار دیں گے اور جو بیڑیاں اور بوجھ ہیں ان کو ہٹا دیں گے. تو آپ نے ان بیڑیوں کو اور بوجھوں کو ہٹا دیا اور رمضان کا مہینہ پایا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی حالت سفر میں ہے تو قضا کر دے اور بعد میں رکھے، بعد میں وہ گنتی شمار کر. اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، مشقت ہے، عذر شرعی پایا جاتا ہے، فقاعدا بیٹھ کر پڑھ لو. فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پہلو پر پڑھ لو. غرض کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام میں یسر کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے. جاڑے کا زمانہ ہے، پیر دھونے میں دشواری ہوتی ہے، خوف پہن لیجیے، چمڑے کے موزے پہن لیجیے اور اس کے بعد ان پر مسح کر لیجیے، تو صرف انگلیوں کا پھیر دینا کافی ہوگا، پیروں کے دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. حالت سفر میں جا رہے ہیں، قصر نماز پڑھ لیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رخصت کے طور پر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عزیمت کے طور پر. غرض کی گنجائش تو دونوں ہی جگہ ہے کہ چار رکعت کو دو رکعت پڑھ لی، اور جو سنت مؤکدہ تھی اب ان میں تاکید نہیں رہی، ان کی حیثیت نفل کی ہو گئی، پڑھی یا نہ پڑھی. غرض کے شریعت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات کی بھرپور رعایت فرما دی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ منمانی آسانیاں پیدا کی جائیں. آسانی وہی آسانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو چوکھٹا عنایت فرما دیا، جو ارشادات اور تعلیمات ہم کو دے دی، بس اس حد تک تو ہم مجاز ہیں. لیکن جہاں پر پابندی لگا دی وہاں مجاز نہیں. مثلا حالت سفر میں کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ مشقت ہوتی ہے لہذا دو رکعت ظہر کی پڑھی جا سکتی ہیں، اور گھر پر بھی اس وقت مجھے مشقت محسوس ہو رہی ہے لہذا اگر میں دو پڑھ لوں تو کیا حرج ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا. کیونکہ جس علت کی بنیاد پر دو کا حکم فرمایا گیا ہے وہ علت سفر ہے اور بس، علت مشقت نہیں. تو سفر میں چاہے مشقت نہ ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو، نہایت آرام کے ساتھ ہو، بڑی راحت کے ساتھ ہو، تب بھی شریعت نے یہ گنجائش دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر سفر میں مشقت ہوا ہی کرتی ہے، شاد و نادر نہیں ہوتی. تو شریعت جن حکمتوں کو پیش نظر رکھتی ہے، جن مصلحتوں کو اپنے سامنے رکھتی ہے، وہ مصلحت عامہ ہوتی ہیں، خاصہ نہیں ہوتی. مصالح عامہ کا اور عام حکمتوں کا خیال کیا جاتا ہے، کسی خاص فرد پر نظر نہیں کی جاتی. لہذا کسی خاص فرد کے اپنے خاص حالات ہیں تو وہ مسئلہ اپنے مفتی سے پوچھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ میرے ان خصوصی حالات میں حکم الہی کیا ہے. جو مفتی ہوگا صحیح نظر اس کی شریعت پر ہوگی وہ صحیح بات اس کو بتا دے. اب جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے اس شریعت میں جس میں انسانی کے تین پہلوؤں کو ملحوظ رکھا گیا ہے, ایک عقل کا پہلو, ایک قلب روح کا پہلو, ایک جسم کا پہلو, یعنی اللہ کا دین تینوں کو مخاطب کرتا ہے, عقل کو بھی مخاطب کرتا ہے. فرمایا جاتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ لوگ قرآن پاک پر غور و تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے, تدبر پر ابھارا جا رہا. اور کہیں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کیا یہ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ اللہ کے پاس سے نہ ہوتا, کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا تضاد ہوتا, تضاد کا نہ پایا جانا, اس میں ٹکراؤ کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی. جگہ جگہ قرآن پاک میں افلا تعقلون افلا تتذکرون فرمایا گیا, کیا غور نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے؟ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اور جب مشرکوں نے یہ کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, چاہے اپنے باپ دادوں کے راستے پر چلتے ہی رہیں گے, چاہے ان کے باپ دادے نہ کچھ عقل و شعور رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں. بھائی اگر وہ بڑے عقل مند تھے, اپنے وقت کے بڑے ارسطو افلاطون تھے تو ٹھیک ہے آپ ان کی عقل کا استواء کیجئے, لیکن اگر ان کے پاس عقل بھی نہیں تھی ہدایت بھی نہیں تھی تو اس طرف نظر کیجئے کہ جس طرف دیکھ کر آپ راہ ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں. تو عقل کے استعمال پر جا بجا زور دیا گیا, حتیٰ کہ ان لوگوں کی صفت کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفت ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ تدبر سے کام لیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی گردش نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, کون ہے عقل مند؟ قرآن کی اصطلاح میں اور قرآن کی زبان میں عقل مند, ہوش مند اور صاحب خرد کون لوگ شمار کیے جاتے ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, عقل مند لوگ قرآن پاک کی زبان میں وہ ہیں جو اللہ کو یاد کریں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے, ہر حال میں خدا کی یاد میں لگے رہیں, خدا کو نہ بھلائیں چاہے ہر چیز کو بھول جائیں. اور آگے پھر فرمائے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمان کی خلقت اور پیدائش اور زمین کی تخلیق کے بارے میں وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں, غور و تدبر سے کام لیتے ہیں. اور اس غور و تدبر کے نتیجے میں جس منزل تک وہ پہنچتے ہیں وہ کیا؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, اے پروردگار آپ نے یہ کائنات بیکار نہیں پیدا کی, سبحانک آپ کی ذات بے عیب اور پاک, فقینا عذاب النار, اے پروردگار دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. تو قرآن پاک میں, قرآن پاک نے یہاں پر اولو الالباب عقل مند ان کو شمار کیا ہے جو ذکر الہی میں لگے رہے اور جو غور اور تدبر کرے. تو غرض کے عقل انسانی کو بھی خطاب کرنا ہے. بعض وقت ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ ہم دل کو مخاطب کرتے ہیں, ہم جسم کو مخاطب کرتے ہیں لیکن عقل کو مخاطب نہیں کرتے. حالانکہ اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بار بار یہ بات دیکھی جائے گی کہ عقل پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اس کو بہت استعمال کیا گیا ہے. اگر حضرت امام ابو حنیفہ, امام اوزاعی, امام لیث بن سعد اور ان جیسے دوسرے ائمہ حضرات اپنی عقل اور فکر کو استعمال کر کے فقہی مسائل کو قانون کی شکل میں مرتب نہ کرتے تو عباسی حکومت مجبور ہو جاتی کہ رومن لا کو لے کر اپنے ملک میں نافذ کر دی. اس لیے کہ حکومت چلانے کے لیے فوراً اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ الٹرنیٹیو ہمارے پاس لاز اور بائی لاز اور کانسٹیٹیوشن موجود ہیں. نہیں ہوگا تو حکومت ناکام ہو جائے گی, کلیپس ہو جائے گی, ڈھا جائے گی. فوراً اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک نظام متبادل موجود. لہذا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عراق میں بیٹھ کر مملکت عباسیہ کا گویا نظام تیار فرما دیا, اس کے اصول مرتب کر دیے, اس کے دفعات مرتب کر دیے. اور اسی وجہ سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مملکت عباسیہ کا قاضی القضات مقرر کیا گیا, کیونکہ چیف جسٹس ہونے کی ان میں صلاحیت. عجیب بات ہے کہ آج ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو ہم میں کوئی چیف جسٹس نہیں بن پاتا, لیکن اس وقت علم دین کے ذریعے مملکت عباسیہ جو اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی, اس کا چیف جسٹس اگر بنایا گیا تو ابو حنیفہ کے ایک شاگرد کو جن کا نام امام ابو یوسف. تو مطلب یہ ہے کہ عقل کے استعمال ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ قانون کو تشکیل دی گئی. اگر وہ یہ سوچتے کہ صاحب ان دفعات کے تیار کرنے اور مسائل کی تحریر اور ان کے منجمد کرنے سے کیا حاصل ہوتا, اللہ کا ذکر کرو بیٹھے بیٹھے, خدا کی یاد کرو, اسی سے نجات ہو جائے گی, آخرت بن جائے گی, تو کیا ہوتا, پوری اسلامی مملکت الحاد کے دہانے پر کھڑی ہو جاتی اور مجبور ہو جاتی کہ وہ روم اللہ کو قبول کر کے اپنے نافذ کر دیں. آج مصر میں, شام میں, لیبیا میں, عراق میں, تیونس میں, الجزائر میں, حتیٰ کہ پاکستان, جہاں پر اس کی آواز وقتاً فوقتاً بلند کی جاتی ہے کہ اسلامی شریعت اور قانون کو نافذ کیا جائے, کسی ایک ملک میں بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. اور نافذ نہ ہونے کی جہاں ایک یہ وجہ ہے کہ ان ملکوں کے حکمراں انگریزوں کے ایجنٹ, یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, ان کے اندر نہ دینی حمیت ہے نہ غیرت ملی. وہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ, اور وہ یہ کہ ان ملکوں کے علماء کرام نے حضرت امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام شافعی, امام لیث بن سعد کا کردار نہیں ادا کیا. جب ایک نیا موڑ آ رہا تھا اور ہمارے تمام ملکوں میں ڈچ لا, فرینچ لا, رومن لا, برٹش لا نافذ تھا, اور اس کا وہ باقاعدہ اس کا کوڈیفیکیشن ہوا تھا, اس کے ایکٹس تھے, اس کے الگ الگ دفعات تھے, اس کی کتابیں قانون کی موجود تھیں. اب آپ یہ کہتے ہیں ان کتابوں کو ہٹا دو, بھائی کیسے ہٹا دیں, کیا لائیں, ہماری لو حدیث, لو حدیث سے استنباط کریں, فقہ لے لو, فقہ کا کوڈیفیکیشن نہیں ہوا, اس کے مسائل اس طرح سے مرتب اور منضبط نہیں ہے جس طرح سے قانون کی کتابیں مرتب ہوتی ہیں کہ جسٹس اور چیف جسٹس اور ججز ان کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں, ان کے انڈیکس تیار ہے. یہ کام نہیں کیا جائے گا تو کیسے ایک جج فوری طور پر فیصلہ کر دے گا, ہر شخص مجتہد تو آئے نہیں, اور جب مجتہد نہیں ہے اور اس دور میں تو مجتہدین کا پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر آخر کیسے فیصلے ہوں گے. لہذا کیونکہ کوڈیفیکیشن کا کام نہیں کیا گیا اور فوری طور پر متبادل پیش نہیں کیا گیا, گویا اس دور میں عقل کی تجدید کا جو کام تھا اس میں ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی, جس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کسی اسلامی ملک میں, حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی بس ایک پہلو تک تو اسلامی قانون ہے, لیکن جہاں تک معاشی مسائل ہیں, مالیاتی مسائل ہیں, سارا نظام امریکن سسٹم چل رہا ہے, بینکنگ نظام امریکن ہے اور یا برٹش. تو صورتحال یہ کیوں ہو گئی, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم اپنے اس ملک میں ٹھیک ہے مجبور اپنے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں بھی ہماری مجبوری ایسی نہیں, کم از کم یہاں پر مسلم پرسن اللہ کے نام سے جو چیز چلی آ رہی تھی, اگر اس سلسلے میں بھرپور جدوجہد شروع سے کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم اپنے قانون کا مکمل تحفظ کر کے اپنے قانون سے اپنے کو وابستہ کر لیتے. لیکن اس میدان میں بھی ہم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور اتنی مدت گزر گئی جس میں ہماری ایک پوری کی پوری نسل, ایک نہیں کئی کئی نسلیں سرکاری کورٹ کے مقدمات میں قلاش بن گئی, تباہ ہو گئی, ڈنڈے چلے اور ان کے سر پھٹ گئے, خون بہ گئے. یہ سب جہاں اس وجہ سے ہوا کہ دوسروں نے بھی ہم پر ستمگری کی, وہاں اس وجہ سے بھی ہوا کہ ہم نے بھی کوتاہی کی. تو عقل کا استعمال نہ کرنے سے یہ نتائج نکل رہے ہیں. ایسے ہی میں آج اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے اس علاقے میں اگر آپ اسکولوں کا, کالجوں کا, اکیڈمیوں کا, سینٹرز کا, اکیڈمک سینٹرز کا اگر الٹرنیٹو اسلامک پیش نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کو آج نہیں تو کل ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دھارا ہے جو تیزی سے بہتا چلا جا رہا ہے، اس دھارے کو یہ تو موڑ دیجیے یا اس میں بہ جائیے تنکے کی طرح، تو آپ بہنے کے لیے تیار ہیں. جو نظام ہے سیکولر ہے، اور سیکولر نظام کے ماتحت ہے جو سب بھی زندگی گزارے گا اس کا دین ناممکن ہے کہ پورے طور پر محفوظ رہے، اور اگر دین رہے گا تو چند عبادات کا مجموعہ رہ جائے گا جو رسم بن کر ادا کر دیا جائے گا اور بس.
نادر تقاریر شعرا کی آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے، ندا الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 5813-20 انڈیا. ای میل کا پتہ منیری@hotmail.com.